درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدرسہ کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کے ویڈیو سوالات کی طرف.
محمد شاکر اتاری مدلی سے تاجران. کسٹمر جب بھی آتے ہیں تو اس وقت نماز کا ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے اور چند منٹیں باقی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم اسی رہنمائی فرمائی کہ جماعت بھی ہمیں مل جائے اور کسٹمر کو بھی ہم مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو براہ کرم اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائیں.
جی، آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت ہے، اور عبادت کے اندر پنجگانہ نماز چونکہ فرض ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سستی کوتاہی جو ہے وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. چاہے انسان دنیاوی امور گھریلو معاملات میں جو ہے وہ مصروف ہو یا کاروباری امور میں مصروف ہو، بہرحال نماز کو فوقیت دینی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ نماز کے جو اوقات کار ہیں اس سے آپ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ لگا دیں کہ بھائی نماز کا جو ہے وہ وقفہ ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر نماز جو ہے وہ ظہر کی جیسے 1:30 بجے ہے تو آپ 1:30 بجے نہیں اٹھیں گے، 1:15 بجے ہی جو ہے وہ آپ اٹھیں گے. 1 بجے سے آپ جب یہ لگا دیں گے تو جو کسٹمر آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو بھی کہہ دیں گے کہ سر 10 منٹ رہ گئے، جلد از جلد جو ہے وہ آپ خریداری کر لیں، نماز کا وقت ہے، دکان جو ہے وہ ہم بند کریں گے. تو لہٰذا یہ اہتمام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ عز و جل پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی بلکہ غیر اسلامی ملک کے اندر بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ سامنے والے کسٹمر کو یہ بتاتا ہے کہ میں اپنی عبادت کی طرف جا رہا ہوں، نماز کی طرف جا رہا ہوں، تو سامنے والا شخص جو ہے وہ اسے برا نہیں مناتا. تو اگر بالفرض کوئی مناتا بھی ہے تو وہ پھر اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، ہمیں اس کی ناراضگی کا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ خیال نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا وقفہ برائے نماز کا آپ جو ہے وہ نوٹ لگا دیں اور اس کے بعد آپ وقت کے اوپر جو ہے وہ اپنی دکان کو بند کر کے آپ نماز کی طرف جائیں. اب اگر اس وجہ سے 4 کسٹمر آپ کے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کریں، کہ جب آپ رازق عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو رزق دینا تو اس کے ذمے ہے. کسٹمر تو آتے جاتے رہتے ہیں، کیا پتہ کہ 10 کسٹمر آئیں اور آپ سے کچھ خرید کر نہ جائیں، اور نماز کی برکت کی وجہ سے آپ کے پاس ایک وہ کسٹمر آئے جو 10 پر بھاری ہو جائے.
صحیح بات.
اور نہ صرف وہ مال دے کے جائے بلکہ اس مال کے اندر جو ہے وہ برکت بھی جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہو. تو لہٰذا یوں مال جاتا ہوا دیکھنے سے افسردہ نہ ہو، یا یہ نہ سوچیں کہ نہیں جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ نماز پڑھنے چلے جاؤں گا تو کاروبار جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تو ایسا ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ مسلمان کا ایمان کامل یہی ہونا چاہیے کہ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی. وہ اسباب کر کے بیٹھ چکا ہے انسان، دکان لگا کر بیٹھ گیا ہے، اب رزق آنا نہ آنا یہ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوگا. تو جس رب العالمین کے حکم پر ہم اس کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو یقیناً اس کے حکم سے رزق بھی ہماری ہی جانب بڑھ جائے گا.
چلو، میرا خیال ہے یہ بھی عام طور پہ دکاندار ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نہ جاؤں، یہ ابھی 4 آدمی یا 5 آدمی جو کھڑے ہیں یہ چلے جائیں گے، یا میرے اندر یہ آمدنی نہیں ہو پائے گی. اس کا پھر افسوس بھی ان کو اس قدر ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات وہ 5ों سے بحث تو کرتے رہے، خریدا کچھ بھی نہیں، اپنا ٹائم بھی گیا اور وہ بھی گیا اور ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا. تو اس لیے بعض دکاندار ایسے ہیں جنہوں نے بالکل اپنے مائنڈ یہی بنا لے کہ بھائی جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، سو ملنا ہے، جو مقدر میں ہوگا تو وہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ڈیل بن جائے گی اور وہ حاصل ہو جائے گا. اور جو نہیں ملنا وہ چاہے ہم جتنا بھی وقت لگا لیں, بالخصوص وہ نمازوں کے اوقات اس میں لگائیں, تو وہ مقدر میں نہیں ہے, قسمت میں نہیں ہے, تو وہ نہیں ملنا. ایک اپنا مائنڈ آپ بنا لیں تو پھر آپ چلتے رہیں گے, ورنہ تو آدمی بیماری ہو یا کچھ اور معاملات ہوں تو بھی تو اپنی دکان سے کبھی چھٹی بھی کرتا ہوگا, کبھی کسی وجہ سے بند بھی رکھتا ہوگا, کبھی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بھی تو یہ چیزیں ہم موقوف کرتے ہی ہیں. تو یہ دنیا داری کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چلتے ہی رہیں گے, لیکن ظاہر ہے اپنی نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا یہ بہت اہم اور ضروری, اور بالخصوص جن پر جماعت لازم ہے تو وہ جماعت کا بھی اہتمام کر کے اس نماز کو ادا کریں. جو تھوڑے سے تاخیر کرتے رہتے ہیں نا کفیل صاحب, اب چلیں یہ دکانداروں کے حوالے سے بات ہوئی, ہم تھوڑے گھریلو زندگی میں آ جائیں, گھر کے اندر خواتین ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, مائیں, تو یہ عام طور پر ظاہر ان کو جماعت میں تو جانا نہیں, تو اب کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق, اس میں بھی جن خواتین کی یہ عادت بن گئی کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا, ٹھیک ہے, اذان ہو گئی, مسجد میں جماعت بھی ہو گئی, تو اب وہ اسی ٹائم خود بھی تیاری شروع, بچوں کو بھی کہنا شروع, چلو بھی نماز پڑھو نماز پڑھو, تو وہ لگتے ہاتھ کہتے ہیں نا جسے کام ہو گیا اور نماز سکون ہو گیا, اب بعض اوقات تاخیر کرتے رہتے اس میں, اب عین ادھر نماز کا جانے کا وقت بھی ہو گیا اور ادھر سے کوئی گھر کے اندر معاملہ بھی ایسا ہو گیا, کوئی مہمان آ گیا, کوئی ادھر سے کچھ,
جی,
تو اس میں نماز بھی کئی مرتبہ خطرات کے اندر ہو, تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی
ان کے لیے بھی یقیناً یہی ہے کہ نماز کو اہمیت دیں, اور جیسے اس کا ایک مقررہ وقت تو ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے, مگر اس مقررہ وقت میں بھی کس وقت جو ہے وہ پڑھ کر یہ جو ہے وہ پرسکون ہو جائیں, اطمینان ہو جائے اور تسلی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں, کیونکہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم ظہر کا وقت جو ہے وہ دیکھ لیں, تو اب ظہر کے وقت کے اندر خواتین جو ہے وہ کھانا پکانے میں مصروف, اس کے بعد بچے اسکول سے جو ہے وہ واپسی کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں, پھر اس کے بعد بچوں کو سلانے میں مصروف, تو یہ عصر کا وقت جو ہے وہ قریب قریب پہنچ جاتا ہے, تو اب جیسے تیسے جو ہے وہ صرف فرض پر اکتفا کیا یا پوری نماز تو پڑھی لیکن توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی, توجہ کسی اور طرف بٹی ہوئی ہے, ایسے میں گھر میں کوئی خاتون جو ہے وہ آ گئیں, کوئی مہمان آ گیا, تو پھر توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے, تو ان سب چیزوں کے اندر جس طرح ہر شخص کے لیے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے, اور پابندی وقت کا اصول بھی یہی ہے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا پورا جدول بناتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ وقت پر کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, بالکل,
تو لہٰذا اسی طریقے سے ہم میں سے ہر ایک شخص کو جو ہے وہ اس اعتبار سے اس کا پابند ہونا چاہیے. اچھا, پابند دیکھیں ہوتے ہی ہیں ہم, مثال کے طور پہ نماز کے لیے وہی خاتون جو کہ جو ہے وہ تھوڑا سا سستی دکھا رہی ہیں, لیکن بچے کے اسکول بھیجنے کے معاملے میں وہ سستی نہیں دکھاتی, وہ اب فکس ٹائم ان کو پتہ ہے کہ بھائی اتنے بجے جو ہے وہ نکلنا. اچھا, اسی دن اگر بچے کی چھٹی ہو جیسے اتوار کا دن ہے
تو پھر
تو اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز بھی جو ہے وہ قضا ہو جائے اور اب دیگر امور بھی جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ہوں. تو بات یہ کہ جب ہم دنیاوی معاملات کی وجہ سے اپنے آپ کو پابند کر سکتے ہیں تو پھر اخروی معاملات کے لیے کیوں کر اپنے جسم کو, اپنے ذہن کو, اپنے انداز اتوار کو پابند نہیں کر سکتے؟ تو یہ صرف سستی ہے اور اہمیت کی بات ہے کہ میری نظر میں نماز کی کتنی اہمیت ہے اور میری نظر کے اندر بچے کے اسکول کی کتنی اہمیت,
اتنی اہمیت ہے,
تو یہ کئی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ تعلیم میں بھی دیکھیں کہ کئی خواتین یا فیملیز ہوتی ہیں جناب, اسکول کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور قرآن کی تعلیم کے اوپر کوئی توجہ ہی نہ دینا, تو اس کی چھٹی ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن اسکول کی چھٹی جو ہے وہ نہ ہو. یہ ایک ہمارا جو ہے وہ مزاج اور انداز بن گیا ہے کہ ہم نے در حقیقت اسباب, جو دنیاوی اسباب ہیں, ان کو ہی حقیقی طور پہ سبب سمجھا ہوا ہے کہ بس اسی چیز سے ہونا ہے. بچہ دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوگا, کامیاب نہیں ہوگا تو اسے روزگار نہیں ملے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور دیگر امور کے اندر ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ایسے ہے, یہی چیز ہے. تو اللہ پاک کی ذات پر توکل کی کمی, بھروسے کی کمی در حقیقت جو ہے وہ ہم دیکھیں تو یہ ایک اوور آل جو ہے وہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے, کہ ورنہ جس کا اللہ پاک کی ذات پر توکل ہوگا وہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا,
بالکل,
وہ رب کے جو متعلقہ امور حقوق اللہ ہے ان کی ادائیگی پوری کرے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں وہ بھی جو ہے وہ پورے کرنے کی کوشش کرے گا.
ماشاء اللہ, جی بڑھتے ہیں ناظرین کے مزید سوالات.
مسجد انتظامیہ نے مسجد کے چندے سے جنریٹر لیا تھا, اب مسجد میں سولر سسٹم لگا دیا گیا ہے, تو کیا اس جنریٹر کو ہم کرائے پر دے سکتے ہیں پر ڈے 1000 روپے کے، اگر نہیں دے سکتے تو کیا اس کو ہم بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ ہم مسجد کے دیگر مصارف میں لا سکتے ہیں، کیونکہ اب جنریٹر کی ہمیں ضرورت نہیں رہی ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
مسجد کے چندے سے انہوں نے جنریٹر لیا؟
جی، مسجد کے چندے سے جب جنریٹر لیا گیا ہے تو چاہے چندے سے مسجد کے لیا گیا ہو یا کسی نے بھی دیا ہو، اس کو اب کرائے پر تو نہیں دے سکتے. مسجد کا کوئی بھی سامان اگرچہ اضافی ہو جائے اسے آپ کرائے پر نہیں دے سکتے. مسجد کا سامان مسجد کے اپنے استعمال کے لیے ہوتا ہے، کرائے پر دینے کے لیے یا مفت میں بھی فی سبیل اللہ بھی کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتا، تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہاں، جبکہ اب اضافی ہے تو اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے وہ مسجد کے جملہ امور کے اندر خرچ کی جا سکتی ہے، کیونکہ جملہ امور والے چندے سے ہی یہ خریدا گیا تھا، تو لہٰذا اس کو بیچنے کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ جملہ امور میں جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے. ہاں، بیچنے کے اندر دیانتدار لوگوں کی موجودگی میں اس کو بیچا جائے اور اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو ہے وہ لگائی جائے. ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت کچھ ہو اور ہم جان چھڑانے کے لیے کہ چلے اب تو بس جو ہے نا وہ فارغ ہی ہے، جو بھی یار دو چار پیسے آتے ہیں وہ لے لیں، یہ نہیں، بلکہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ تو آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن اس سے کم پر جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے.
ٹھیک ہے. اور ابھی جب سے یہ سولر سسٹم کا تقریباً کئی جگہوں پر، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وقف کے بھی کئی شرعی مسائل اس سے درپیش ہوئے ہیں. نہیں، یہ تو جنریٹر کا انہوں نے کہا، اس کے بعد پنکھوں کے بھی آئیں گے مسائل تقریباً، کہ پنکھے اب وہ والے پنکھے نہیں،
سولر والے جی،
سولر والے جی پنکھے اس کی جگہ پہ وہ، تو یوں بھی تبدیلی ہوگی اور بھی کئی چیزوں میں. تو دیکھیں ناظرین کرام، جس طرح یہ سوال کیا بھائی نے اور پوچھا، تو ہمیں اس کے جواب میں یہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ بھئی اب یہ زائد ہو گیا تو اب ہم اس کو رینٹ پہ چڑھا دیں یا اس کو یوں کریں، ایسا نہیں. اچھا، یہ ایک سکہ ہم نے جواب دیا ہے کہ اگر مسجد کے چندے سے، مسجد کے اوورال عمومی جو آمدنی ہے اس سے یہ خریدا گیا ہے، اور اگر یہی کسی شخصیت نے دیا ہوا ہے، کسی عام نمازی نے دیا ہوا ہے اور اس نے خاص ہی اسی مد میں یا چندہ دیا یا یہی چیز لے کر دے دیے یا پنکھے آپ کو اس نے دے دیے، تو اب اس میں پھر احکامات اور ہوں گے. یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ اٹھا کر ڈائریکٹ ہی اس کو جو ہے نا وہ بیچ دیں اور پھر اس کے پیسے مسجد میں لگا دیں، نہیں، بلکہ اب اسے یا تو چیزیں یہی ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھنا، اور سنبھالنے میں اگر چیزوں کا ضائع ہونا یا ایسی چیزیں کہ جو بالکل اب ضرورت ہی نہیں ہے اور پڑی پڑی وہ خراب ہو جائے گی، تو پھر ان کے احکامات آگے جدا ہوں گے. کیا کہتے ہیں کفیل صاحب؟ اب اس میں کئی طرح، کس طرح کو نا، پنکھوں کا بالخصوص ہم کریں تو عام طور پہ 5 اس نے دیے، 2 اس نے دیے، 1 اس نے دیے، تو اس طرح ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟
پنکھے ہیں یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اب سولر لگانے کا سوچا یا انتظام ہو گیا، تو اب اس سے متعلق انتظام ہونے سے پہلے ہی، بس اوقات کیا ہوتا ہے چندہ جمع کر لیتے ہیں پھر شرعی رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں،
جی،
تو لہٰذا پہلے شرعی رہنمائی لیں کہ ہم چندہ جمع کر کے اس طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ نتائج نکلیں گے، یہ چیزیں فارغ ہو جائیں گی، یہ چیزیں تبدیل ہوں گی، تو ان سب چیزوں کے لیے کیا کرنا ہے، تاکہ پہلے سے ہی آپ کو حکم ہو. مثال کے طور پہ ممکن ہے کہ اس پنکھوں کو بیچ کر ہی دوسرے پنکھے خریدنے کی اجازت ملے، کہ وہ پیسہ پنکھوں میں ہی خرچ کریں. اب یہ پہلے وہ پنکھے خرید لیتے ہیں سولر کے، اب یہ پوچھ رہے ہوتے کہ جی جناب اب اس کو جو ہے وہ بیچنا ہے، کیا کریں؟ اب اس کے پیسے تو پنکھے میں ہی لگانے تھے، اب تو مسجد میں آگے پنکھوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، اب ان پیسوں کا کیا کریں؟ تو لہٰذا پہلے ہی آپ شرعی رہنمائی لے لیں کہ یہ سارے کام کرنے ہیں، اس کے اندر کون سی چیز کہاں پر خرچ ہوگی اور کس طریقے سے خرچ ہوگی. اور خاص طور پر اس بات کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے مسجد میں رجسٹر کے طور پر یا کسی بھی جگہ پر، کہ جو چیز کوئی ڈونیٹ کر رہا ہے، دیکھیے اس نے کیش آپ کو ڈونیشن میں جو ہے وہ دیا ہے جملہ امور کے لیے، لیکن اگر کسی نے پنکھا دیا، کسی نے اے سی دیا، کسی نے دری دی، کسی نے کارپیٹ دیا، تو وہ آپ ڈونر کے نام اور اس کے جو ہے وہ ایڈریس اور جو ہے وہ فون نمبر کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھیں، تاکہ کل کو جب وہ چیز قابل استعمال نہ رہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے احکام پھر ڈونر کی اجازت کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ یا تو وہ اس کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتے ہیں یا پھر اس کی اجازت سے آگے آپ اسے کسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کا خیال اور اہتمام رکھنا یہ ضروری ہے. اب کئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دینے والے امام صاحب کو دے کے چلے گئے، مؤذن صاحب کو دے کے چلے گئے، خادم کو دے کر چلے گئے، تو وہاں انتظامیہ جو ہے وہ خود بھی اس بات کی پابند ہو اور جو مسجد کا دیگر اسٹاف ہے امام مؤذن انہیں بھی اس بات کا پابند بنائیں کہ جب کسی سے آپ کوئی چیز لیں تو اس کی رسید بھی دیں اور ساتھ میں آپ اس کو جو ہے وہ ریکارڈ رجسٹر کے اندر اندراج بھی کریں تاکہ بعد میں جو ہے وہ کسی جگہ پہ ہمیں یہ چیز بیچنی پڑے کسی اور جگہ استعمال کرنی پڑے تو شرعی رہنمائی کے مطابق ہم ڈونر سے رابطہ کر سکیں۔
اچھا، پیسوں کی رسید اور یہ سب معاملات تو تقریباً دیے جاتے ہیں، اب چیزوں کی رسید نہیں ہوتی ہمارے یہاں، لینے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ اس کے رسید کے اوپر، بلکہ کئی جگہوں پہ تو پیسوں کی رسید بھی نہیں لیتے۔ جب کسی ادارے کو آپ دے رہے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ایک ریکارڈ میں آ جائے گا، ایک مینٹین ہو جائے گا اور ریکارڈ میں آئے گا، اور پھر بھی ایک اچھے طریقے سے وہ اپنے مصرف پر وہ خرچ بھی ہو سکے گا، اس کے کبھی چانس ہیں۔ لیکن جہاں ایک ادارہ ہے بنا ہوا ہے اور لوگ پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں، آپ رسید کی اپنی ایک عادت بنا لیں تاکہ وہ آگے بھی ڈیٹے کے اندر سب کچھ اندراج ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات، اب یہ جنریٹر کوئی دے، پنکھا دے، دریاں دے، قالین دے، اس کے تو کفیل صاحب ہمارے اگر معاشرے میں دیکھے جائیں تو نہ تو رسید بنتی ہے نہ اس کا یوں اندراج ہوتا ہے۔ بھائی یہی ہوتا، اللہ کے بندے آئے تھے اور دے کے چلے گئے، بس ٹھیک ہے بھائی، کسی نہ کسی اللہ کے بندے نے دیا ہے۔ تو کتنے بھی مسائل آپ کے پاس آئے، اگر آپ نے کسی سے پوچھا یار آپ کو یہ پتہ ہے، اچھا بات چیت ہوتی طویل چڑھتی ہیں، اب قالین آپ کہنے موٹی جو صفحیں ہوتی قالین آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ 3-4 مہینے، لیکن یہ آپ کہیں کہ 15-20 سال آرام سے چلیں، یعنی عام طور پہ مسجدوں میں بدلتے نہیں دیکھے، یوز ہوتے ہیں اچھے خاصے زہر ہیں، تو یہ بھی اسی طرح رہتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم اور کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، بعض جگہوں سٹینڈ فین کی ضرورت پڑتی ہے لیکن بعد میں دوسرے پنکھے لگ گئے تو وہ چیزیں ایک نکارا ہو جاتی ہیں، وہ سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں۔ جن دنوں میں تعمیرات شروع ہوتی ہے ان دنوں میں کئی چیزیں ایسی لی جاتی ہیں، چاہے لوگوں سے لیں یا چندے سے لیں، لیکن جیسی تعمیر مکمل ہوئی وہ چیزوں کی ضرورت اب بظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ چیزیں کون اندراج کرے گا؟ یہ دیکھیے اندراج تو کرنی چاہیے ریکارڈ کے اعتبار سے بھی تاکہ پتہ ہو، ورنہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر کہ ایک چیز جو ہے وہ نئی آئی، کسی سے نئی بھی آپ نے وصول کر لی، جب اسے رکھنے گئے اندر تو پتہ چلا اسٹور میں وہ چیز پہلے بھی رکھی ہوئی تھی، تو وہ اب اضافی ہے۔ بھائی آپ کسی سے ڈونیشن میں وہی چیز لیں جس کی آپ کو حاجت ہو، جب حاجت نہیں ہے اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے پنکھے ہی دینے ہیں، سر میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے، میرے پاس حاجت ہی نہیں ہے اس مسجد کے اندر، تو آپ خامخواہ میں کیوں پنکھے دینے پر تلے ہوئے، کسی اور مسجد میں دے دیجیے اگر آپ کو پنکھے ہی ڈونیٹ کرنے ہیں، یا مجھے آپ پنکھوں کی جگہ آپ اس کے پیسے کسی اور مد میں دے دیں کہ میں مسجد کے اندر استعمال کر سکوں۔ تو بعض کمیٹی والوں کا یہ انتظامیہ کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس جو آ رہا ہے وہ لیتے چلے جاؤ، چاہے اس کی مسجد کو حاجت ہے نہیں ہے، کام کی چیز ہے نہیں ہے، بس وہ لیتے چلے جاؤ لینے کا ذہن ہوتا ہے، تو یہ ذہن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ہمیں چیزیں جو ہے وہ لینی چاہیے، خاص طور پہ چیزوں میں۔ پیسہ تو یہ کہ چلے وہ کسی بھی جگہ استعمال جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، پیسے کے اندر بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ جناب وہ خاص دے کے چلے جاتے ہیں اس کام کے لیے پیسہ ہے، اچھا یہ بھی مد خاص،
یہ بھی ہے کہ جناب جو ہے وہ امام صاحب کے محراب کے اندر جو ہے نا وہ یہ نقشہ کاری کروانی ہے، اس کے پیسے جو ہے وہ دے کر جو ہے وہ چلے گئے، اب وہ نقشہ کاری پہلے ہوئی ہے، یہ ایک صاحب دے کے چلے گئے کہ نہیں یہ جو بنا ہوا ہے نا یہ گیٹ میں نے تبدیل کروانا ہے، وہ گیٹ لگا ہوا ہے جس نے دیا ہے وہ اللہ کے بندے نے، اس نے بھی ثواب کے لیے دیا ہوا ہے، آپ اس کا گیٹ اکھڑوا کے اپنا گیٹ لگوا دیں گے تو اس کا ثواب تو گیا۔
یعنی ان چیزوں میں دونوں چیزوں میں دیکھنا ہوگا،
دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص اگر آ کر یہ کہہ رہا ہے سر یہ کارپیٹ چینج کروانا ہے میں اس سے اچھا کارپیٹ دینا چاہتا ہوں، تو چلے آج آپ مثال کے طور پہ یہ چینج کر دیں، اگلے دن ایک اور بندہ آ جائے وہ اس سے اچھا کارپیٹ دینا چاہے، تو پھر تو ڈونیشن دینے والے کی جو اصل غرض اور مقصد ہے کہ بھائی مجھے ثواب ملتا رہے وہی فوت ہو جائے گی، اور کوئی بھی آئندہ ایسی مسجد کے اندر دینا بھی نہیں چاہے گا۔ تو لہٰذا فقط جو ہے وہ نئی سے نئی چیزوں کی تلاش میں، جدید سے جدید، اور ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک نئی چیز لے کر آنا، اس طرز پر جو ہے وہ انتظامیہ کو نہ خود چلنا چاہیے نہ مسجد کو چلانا چاہیے۔
اچھا، ساتھ عوام کے لیے بھی ہے نا، یعنی اگر عوام میں بھی ایک تعداد ہے ان کا وہ اس چیز کو ڈونیشن کرنے سے پہلے، کہیں دینے سے پہلے وہ خود ہی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے 5 قرآن مختلف مسجدوں میں رکھنے یا 5 قرآن پاک کے سیٹ رکھنے،
جی
30 پارے ایک ایک پارے قرآن خانی میں کام آئے گے، ویسے مسجد میں لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اچھا، اب اس نے جانا ہے جا کے کہیں سے وہ اٹھائے اور وہ لیے اپنی گاڑی میں رکھیں، اب وہ مسجدوں میں آ رہے ہیں، اب وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ بس آئے گیٹ پہ پکڑایا کہ یار رکھ دو رکھ دو رکھ دو. اب یہ خود بھی تو نہیں سوچتے, اپنا مائنڈ پہلے بناتے ہیں
جی
اور وہ چیز لے آتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن ناظرین نے کرام, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے ضرورت دیکھیں پھر اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں. یہ آپ کو انشاءاللہ کئی جگہوں پہ کام آئے گی یہ چیز. اگر آپ نے اپنا مائنڈ بنا لیا, ایک تو چیز وہ ہے جو ہوتی ضرورت کی ہے. اب مسجد کے اندر پورے قالین بچھے ہوئے ہیں, آپ بتائیں آپ جائے نماز دے کے چلے گئے, اب آپ کیا کریں گے؟ اسٹوروں میں اتنی جائے نمازیں مسجدوں میں بعض وقت پڑی ہوتی ہے, اچھا بھی جائے نماز دے کے چلے گئے, فلاں جائے نماز, کسی کا انتقال ہوا جائے نماز دے کے چلے. بجائے یہ کہ وہ آ کے پوچھ لیں کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہ چیز مہیا کریں, یا آپ خود مسجد میں جاتے ہیں آپ کو پتا ہے.
اور افضل صدقہ بھی یہی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ صدقہ جو ہے وہ دیا جائے. اب ایک جگہ جہاں پر میٹھا پانی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے, آپ وہاں بولے میں نے کنواں کھدوانا ہے یہاں پر, تو آپ تو کنواں کھدوا دیں گے لیکن اس کا استعمال ہی کوئی نہیں کرے گا, تو آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بھی اس طور پہ نہیں ہو رہا ہوگا. اس کے بجائے ایسی جگہ کنواں کھدوائیں جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے, حاجت. تو یہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ انتظامیہ سے ملیں کہ جی آپ کی مسجد کے اندر جو ہے وہ کیا کام ہے, کس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے, اس کام کی نوعیت کو بھی دیکھتے ہوئے کہ واقعی وہ کام ہے. بسا اوقات, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ انتظامیہ کا بھی بسا اوقات انداز جدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ وہ فقط جو ہے نا وہ ہر نئے کام کے شوقین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کام کو آپ دیکھیں کہ وہ جو انتظامیہ جس کام کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کی حاجت بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ جو صدقہ دے رہے ہیں, دو باتیں پہلے طے کر لیں, آپ اپنے دل کی تسکین کے لیے صدقہ کر رہے ہیں کہ بس شوق پورا کرنا ہے میں نے, تو یا آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں.
صحیح,
اگر آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ چاہیں گے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو اور دیر تک اس کا ثواب مجھے ملتا رہے, جسے صدقہ جاریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جب آپ کی یہ نیت ہے تو آپ پھر اسی اعتبار سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں کہ جہاں پر حاجت کس چیز کی ہے, اور میرا وہ صدقہ جاریہ کس طور پر بن سکتا ہے.
صحیح,
کئی جگہوں پر یقیناً حاجت جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر بھی نکل سکتی ہے, تو وہاں وہ بھی کیا جائے. لیکن جہاں دونوں آپشنز ہیں اور ضروری نہیں ہے تو پھر صدقہ جاریہ کی طرف بڑھنا چاہیے کہ تاکہ دیر تک ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا رہے, لوگ اسے استعمال جو ہے وہ کرتے رہے.
ٹھیک, ماشاءاللہ. ناظرین کرام, مزید آپ کے سوالات رہتے ہیں. چندے کے بارے میں سوال جواب بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ باقاعدہ موجود ہے, تو اسے بھی ضرور پڑھنی چاہیے. اور مسجد کمیٹی کے اراکین, دیگر جو اس طرح کے دینی طور پر وقفی ادارے چلاتے ہیں, ان کو ان مسائل سے آگاہی ہونا یہ بہت اہم اور ضروری. مزید سوال.
میرا نام عبد الشکور ہے اور ہم برادری کے حوالے سے بلڈ کیمپ لگانے جا رہے ہیں, تو اس بارے میں سوال یہ ہے ہمارا کہ بلڈ دینا کیسا ہے؟
جی, ضرورتاً جو ہے وہ بلڈ دینا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. تو بلڈ بینک جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں, مگر اس میں شرعی جو ہے وہ تقاضوں کا, احتیاطوں کا خیال رکھنا ضروری. جیسے بلڈ نکلوانے کے لیے جو ہے وہ میل اسٹاف ہو میل کے لیے, مردوں کے لیے مرد ہوں, خواتین کے لیے خواتین ہی موجود ہوں, پردے کا انتظام جو ہے وہ موجود ہو. دوسرا یہ کہ بلڈ جو ہے وہ آگے ڈونیٹ ہی کیا جائے. بلڈ کی جو ہے وہ سیلنگ پرچیزنگ, خرید و فروخت, یہ حرام ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر ایسے ہی اداروں کو آپ پرووائڈ کریں کہ جن کا پتہ ہے کہ وہ بھی اسے لوگوں کو عطیتاً ہی جو ہے وہ دیتے ہیں,
بیچتے نہیں,
کہ وہ آپ سے لے کر آگے بیچ رہے ہوں, یا یہ نہ ہو کہ وہ بھی فقط جو ہے وہ آپ سے لے کے جمع کر لیں اور ان کے پاس یوز نہ ہو, اور دی اینڈ یہ ہو کہ وہ بلڈ ضائع ہو جائے اور وہ پھینکا جا رہا ہوں. تو لہٰذا پہلے کسی بھی ایسی جو ہے وہ آرگنائزیشن سے یا ادارے سے یا ہاسپٹل سے آپ معلومات لے کر پھر اس کے بعد ہی یہ اہتمام کریں. یہ نہ ہو کہ پہلے آپ بلڈ لے لیں اور پھر آپ اسے پکڑ کے گھوم رہے ہوں گے جناب کون مجھ سے لے گا, اور پھر آپ اس کو جو ملے آپ اس کو دے کے اپنی جان چھڑانے والی کیفیت میں آئیں. تو ایسا ہرگز نہ کریں, تمام تقاضوں کے مطابق ہی جو ہے وہ اس طرف بڑھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ہماری جو مجلس ہے اور ہمارا شعبہ ایف جی آر ایف کے تحت
جی
یہ بھی ایک کام ہوتا ہے, تو اس کے عام طور پر ہوتا یہی کہ ہاسپٹل کی طرف سے یا ایسے ادارے جو آگے بچوں کو یہ فراہم کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے جب ریکویسٹ آ جاتی ہے کہ بھائی اب آپ کا دیا ہوا وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, اب سلسلہ یہ ہے, تو ان تمام تر چیزوں کو پھر جو بھی وقت جہاں ضرورت ہے تو وہاں پر اس طرح کے کیمپ لگا لیے جاتے ہیں. تو یہ بہت اچھی توجہ دلائی، اگر ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہ فائدہ جو پہنچانا چاہتے ہیں وہ کما حقو درست فائدہ آگے پہنچ پائے گا. مزید سوال یہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی وہ کیا کسی عورت کو، مردہ عورت کو، میت کو یعنی غسل دے سکتی ہے؟
جی ہاں بالکل دے سکتی ہے، غیر شادی شدہ ہو یا شادی شدہ ہو کوئی بھی ہو، تو جسے غسل میت آتا ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ کسی عورت کو غسل میت دے سکتی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی درود پاک پڑھنا کیا وہ لازم ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر جو ہے وہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، خاص طور پر جب ایک محفل کے اندر پڑھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ ہر بار پڑھا جائے ورنہ کم از کم ایک مرتبہ تو واجب ہی.
ٹھیک ہے جی، مزید سوال.
صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایک چیز میں نے 15,000 کی خریدی ہے، تو میرے بھائی نے کہا کہ مجھے بھی یہ چیز لا دے. میں دوبارہ مارکیٹ میں جاتا ہوں، وہ چیز میں 15,000 سے کم کی لے آتا ہوں، تو جو پیسے وہ مجھے بچتے ہیں وہ میرے لیے جائز ہیں کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جی یہ پیسے جو ہے وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، بلکہ جتنے میں چیز ملی ہے آپ اتنے ہی جو ہے وہ ان سے پیسے وصول کر سکتے ہیں، بقیہ پیسے انہیں واپس کرنے ہوں گے اگر پہلے سے وصول کر چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ سے وہ خرید و فروخت نہیں کر رہے بلکہ آپ کو وہ وکیل بنا رہے ہیں کہ آپ میرے نمائندہ بن کر میری طرف سے وہ چیز مجھے خرید کر لا دیجیے. تو اب ایسی صورت میں آپ پہلے سے ان سے یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں لاؤں گا لے جاؤں گا، میری محنت لگے گی، میں جو ہے وہ کرایہ خرچ ہوگا، تو ان تمام چیزوں کی مد میں اتنے پیسے آپ سے جو ہے وہ بطور چارجز وصول کروں گا. یوں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب کہ آپ پہلے طے کر لیں ان سے. اگر ایسا آپ نے طے نہیں کیا تو پھر اس صورت کے اندر وہ چیز جتنے کی ملی ہے آپ اتنے ہی پیسے ان سے وصول کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے.
نہیں کر سکتے. اور اگر یہی سوال ہے 15 کی ہے، عام طور پر ریٹ اوپر جاتے ہیں
جی،
اگر 16 کی مل گئی تو پھر 1,000 پہ کون ڈالتا؟
جی وہ بھی یقیناً جو ہے وہ اتنی سے جو ہے وہ وصول کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کے ہاتھ میں در حقیقت وہ چیز امانت ہوتی ہے، تو آپ کو وہ چیز انہیں لا کر دینی ہوتی ہے، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوتی ہے. آپ نے خرید لی، خریدنے کے بعد خدا نہ خواستہ وہ چیز ضائع ہو گئی تو بھی یہ تھوڑی ہوگا کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی تم بھرنا، بلکہ وہ وہی جو ہے وہ اس کا نقصان بھی برداشت جو ہے وہ کریں گے. تو لہٰذا اس کا جو نفع ہوگا نقصان ہوگا ہر اعتبار سے وہی اس کے ذمہ دار ہیں، آپ صرف لا کر دینے کے وکیل ہیں.
ٹھیک ہے. اور یہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، بالخصوص جو مارکیٹ آتے جاتے رہتے ہیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کسی طرح بھی لوگ ان کو کہتے ہیں یہ لیتے آنا، یہ USB لے کے آ جائیں میرے لیے، یہ کارڈ لے کر آ جائیں میرے لیے، فلاں چیز یہ لے کر آ جائیں، اور وہ پیسے آرام سے پکڑ لیتے ہیں اور لاتے ہیں. لیکن ان میں بعض ایک دیکھا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ خود بھی اگر آتا تو اسے یہ 2,000 کی چیز ملنی تھی، لیکن میری اپنی ایک معرفت ہے، مجھے 1,500 کی ملی ہے تو میں اس کے 500 روپے اوپر والے وہ میں رکھ لوں. تو ظاہر ہے آپ خرید و فروخت اس سے نہیں کر رہے کہ جی آپ نے اس سے خرید و فروخت تو نہیں کی، آپ اس کے وکیل بنے، جتنے کی ملی آپ اتنے ان کو دینے کے پابند ہوں گے. کفیل صاحب، جو کمپنیوں میں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس طرح کے جو ملازم ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن عام آدمی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص خود بھی جاتا تو اسے یہ چیز اتنے کی پڑتی، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. مطلب ایک چیز کے ریٹ 20,000 روپے ہے اور وہ 20 سے 21 میں تو اس کو ملے گی، لیکن 18-19 میں کوئی نہیں دے گا. اب دوسرا ہول سیلر جا رہا ہے، اس کو پتا ہے یہ چیز کی قیمت کتنی ہے، تو وہ 17 کی بھی لے آئے گا، 16 کی بھی بعض اوقات 17-18 کی بھی لے آئے گا. تو یوں لوگ اپنا مائنڈ بنا لیتے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، لیکن مسئلہ وہی رہے گا وکیل والے.
جی بالکل، مسئلہ وہی اپنی جگہ رہے گا، بلکہ جو کمپنی کے جو پرچیزر ہوتے ہیں.
جی ہاں،
تو پرچیزر تو کمپنی کا ملازم ہے نا، تو وہ اس کا کمپنی کا وقت استعمال کر رہا ہے،
اس کی تو ڈیوٹی یہی ہے،
اس کی ڈیوٹی یہی ہے. پھر اس کو جو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے کہ بھائی وہ بلک پہ پرچیزنگ کر کے آج اس ورتھ اور ویلیو پر پہنچ گیا ہے کہ اسے کمپنیز جو ہے وہ 20 والی چیز 16 کی دے رہی ہیں، وہ اس کی شکل دیکھ کے تھوڑی دے رہی ہیں، اس نے جو پیچھے کمپنی کے نام پہ پرچیزنگ کی ہے اس بنیاد کے اوپر ہی دے رہی ہیں. آج یہ پرچیزر آ جائے گا، اسی جگہ دوسرا پرچیزر آ جائے گا، اسے بھی وہ آفر کر رہی ہوں گی. تو در حقیقت وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ کمپنی کو ہی ہوتا ہے. پرچیزر اگر اس طرح کا کوئی بھی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے تو وہ اس کے حق میں حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں.
جی مزید سوال.
میرا نام محمد عامر ہے، میرا سوال یہ ہے، استنجا ہم لوگ کرتے ہیں نماز سے پہلے، ٹھیک ہے وضو کر لیتے ہیں، پھر ہم فرض نماز کے لیے چلے آتے ہیں، اس میں بعض اوقات وسوسے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا कतरे जोरा आ रहे हैं, ऐसी वसवसे होते हैं, तो उस दौरान नमाज हमारी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हमें दोबारा वजू करके दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी?
जी, नमाज वजू करने के बाद बसा औकात बाज़ लोगों को वसवसे आते हैं, तो ये वसवसे शैतान की जानिब से होते हैं। शैतान जो है वो कभी री खारिज होने का वसवसा जो है वो करता है, कभी कतरे आने का वसवसा देता है, तो वसवसों की वजह से आपका ना ही वजू टूटेगा ना ही नमाज पर कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर वाकई किसी को जो है वो कतरे आ गए तो फिर बहरहाल जो है वजू टूट जाएगा और उसको वजू दोबारा करना होगा, और अगर कपड़े जो है वो दिरहम या इससे ज़्यादा मकदार में नापाक हुए तो उसे पाक भी करना होगा। फ़कत वसवसों की बुनियाद के ऊपर ना ही वजू टूटेगा ना ही नमाज पर कोई फ़र्क पड़ेगा।
ठीक है, हर आदमी ऐसा मरीज नहीं होता, कईयों को अर्जे होते हैं, कईयों को इस तरह के अर्जे भी नहीं होते, वो वाकई वसाविस में पड़ रहे होते हैं, कई वाकई हकीकत वाले भी होते हैं। तो बेहतर आपको यही है कि आप किसी मुफ्ती साहब के पास दारुल ताले सुन्नत में बराह रास्त भी आप इन मसाइल के लिए जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं आदमी गफलत की वजह से एक तो वो होते हैं कि जिनको पाकी नापाकी इस तरह की कई चीज़ें होती हैं कि जिनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते और वो कहते हैं बस ठीक है माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कुछ वो होते हैं कि जो बिल्कुल पाक साफ सुथरे सब कुछ हो गए लेकिन उसके बावजूद वो वसवसों में पड़े होते हैं। तो जैसे आप किसी तबीब हकीम या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उन्हें भी अपनी उस मर्ज़ के मुतालिक या जो भी मामला है तो वो आप बताते हैं, लेकिन इसी तरह जब शरी मामला भी हो तो उस वक्त भी आप खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि शरा के मसाइल सीखने में समझने में समझाने में यहाँ पर कोई ऐसा वो मामला नहीं है। बल्कि अब यहाँ पर आप हक बयान करने से, कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह भी हया नहीं फरमाता, यानी उसे बयान फरमाता है, तो अब हक की बात सीखने समझने में भी आदमी वो अपने ये सब कयूदात और हदूद का ख्याल रखते हुए आप ये मसाइल सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जी मजीद सवाल।
जी सर, मेरा ये सवाल था कि अगर किसी इंसान से पैसे लेके कारोबार में डालने हो तो उसका शरी इस्लामी तरीका क्या है कि उसको नफा किस हिसाब से मिलेगा जो जायज तरीका है, वो जरा इरशाद फरमा दें। जज़ाकअल्लाह खैर।
जी, कारोबार में पैसा जो है वो डालना ये दो तरह हो सकता है, एक ये कि आप नया बिजनेस जो है वो आगाज कर रहे हैं और एक ये है कि आप अपने रनिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहते हैं। नए बिजनेस के अंदर आप कर रहे हैं तो उसके दो तरीके कार शरीयत में मौजूद हैं, एक पार्टनरशिप के अंदर शिरकत कहलाती है और एक मुदारबत कहलाती है। अगर आपके अपने पैसे भी आप शामिल करना चाह रहे हैं और दूसरा फ़र्द भी लेना चाह रहे हैं तो ये शिरकत है। अब इस सूरत के अंदर आप दोनों पैसे मिलाकर मुश्तरका कारोबार शुरू करेंगे, चाहे काम एक शख्स जो है वो कर ले भले, इसमें नफ़ा परसेंटेज के अतबार से आप दोनों तय कर लेंगे बाहमी रजामंदी से। अलबत्ता नुकसान जो है वो आप में से हर एक अपने सरमाए की परसेंटेज के अतबार से बर्दाश्त करने का पाबंद होगा। दूसरा तरीका मुदारबत कहलाता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट दूसरे शख्स की है, आप सिर्फ वर्किंग पार्टनर हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर भी परसेंट उसके पैसे से आप काम करेंगे, नफ़ा जो है वो परसेंटेज के मुताबिक आप दोनों आपस में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। नुकसान अगर होगा तो अव्वलन प्रॉफिट से पूरा किया जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता इतना नुकसान हुआ कि वो कैपिटल में भी आ गया तो वो कैपिटल वाला नुकसान जो है वो इन्वेस्टर को, स्लीपिंग पार्टनर को बर्दाश्त करना होगा। रनिंग बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट के तरीक़ेकार बुनियादी तौर पर तो रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जायज़ नहीं है, अलबत्ता उसके बाद शरई तरीक़ेकार मौजूद हैं, उसके लिए आप और जो आपके पार्टनर हैं वो दोनों ही दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आकर पहले अपने उस कारोबार को और उसके अंदर पार्टनरशिप के तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे तो आपको कोई बेहतर सोल्यूशन बताया जा सके।
ठीक है, मजीद सवाल।
मेरा नाम मोहम्मद आकिब है, मैं लैया से बात कर रहा हूँ। आपसे ये सवाल था कि अगर औरत का शौहर फौत हो जाए या इंतकाल कर जाए तो वो कितने दिनों तक घर से बाहर नहीं जा सकती, इसके मुतल्लिक कुछ रहनुमा फरमा दें।
जी, इद्दत में औरत पर लाजिम है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती बिला हाजत शराई, और इद्दत वफात जो होती है जब शौहर का इंतकाल हो जाए, तो अगर औरत हामिला नहीं है तो उसकी इद्दत 4 माह 10 दिन होगी, अगर हामिला है तो बच्चे की पैदाइश तक ही इद्दत होगी।
बच्चे की पैदाइश तक इतनी, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं घर से बाहर कितने दिन तक नहीं निकल सकती, शायद इद्दत के लिए बाद यही एक तस्वुर बनाया हुआ कि घर से बाहर नहीं निकल सकती। گھر سے باہر بھی کوئی ضرورت کے تحت ہے؟ جیسے اب کئیوں کو علاج معالجے کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ جس کا ان کے جائے بغیر کوئی وہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو کیا کہیں گے؟
شرعی عذر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہیں، مگر اس کے لیے اولاً رہنمائی حاصل کر لیں. لوگ اپنے طور پر کئی اعتبار سے شرعی آزار سمجھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، ہمیں جانا ہے، تو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. اور عدت میں صرف ایک یہی کام نہیں ہوتا گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بلکہ عدت کی کچھ اور بھی پابندیاں اور احکام ہوتے ہیں. زیب و زینت اختیار عورت جو ہے وہ نہیں کر سکتی، تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھنا عورت کے اوپر لازم ہے کہ عدت کی تمام پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے اس گھر میں، جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی، وہیں پہ عدت گزارے گی. یہ نہیں کہ عدت گزارنے کے لیے میکے آ جائے گی، اس کی اجازت بھی نہیں.
میرا نام پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید خان ہے. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ خود حج کرنے کی بجائے دوسروں کو مالی تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ حج کریں، تو اس میں کیا ان کو بالکل اسی طرح سے ثواب ملے گا، یا اس میں جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی ہوگی؟
ٹھیک ہے. صاحب حیثیت ہیں اور خود حج، آپ یہ ان کا پروفیسر صاحب کو سوال دو طرح کا ہوگا نا، ایک تو ہوگا کہ اپنا فرض حج ادا نہ کوئی کرے،
جی،
دوسرا یہ کہ اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہے اب وہ کسی اور کو بھیج دیں.
حج زندگی کے اندر ایسی عبادت ہے جو کہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں. لہٰذا کسی پر اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہے، دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، تو حج فرض جو اس پر لازم ہے اگر اس نے وہ ادا نہیں کیا اور کسی دوسرے کو بھیج رہا ہے اور خود ادائیگی پر قادر بھی ہے، تو اس کو اپنا حج تو اس کے اوپر لازم ہی رہے گا، اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا، بلکہ اس پہ لازم ہوگا کہ اپنے حج فرض کی ادائیگی کے لیے خود جائے. اور اگر یہ شخص جو ہے وہ ادائیگی پر قادر نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کو رخصت ملتی ہے کہ یہ حج بدل کروا لے. اب یہ حج بدل کے تقاضوں کے مطابق اگر حج بدل کسی سے کرواتا ہے تو پھر اس کو وہی ثواب ملے گا، لیکن اگر حج بدل کروانے کے بعد بھی یہ شخص دوبارہ طاقت پر اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ یہ حج خود کر سکتا ہے تو اسے خود بھی کرنا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ وہ حج فرض جو ہے وہ ادا کر چکا ہے، اب اس کے بعد نفلی حج کے لیے وہ خود نہیں جاتا، دیگر جو ہے وہ احباب کی مالی مدد کرتا ہے، تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. اور اس میں انشاءاللہ اس وہ جو مسلمانوں کے ساتھ ان کے فریضہ حج کی ادائیگی کے اندر تعاون کر رہا ہے، اسے اس کا ثواب ملے گا.
ماشاءاللہ. اور بعض صورتیں جو حج بدل کی ہوں گی، کہ آپ نے کسی مرحوم کی طرف سے کر رہے ہیں، یعنی کوئی کسی کے والد فوت ہوئے، والدہ فوت ہوگی، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دادا دادی ان کی طرف سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا کہیں گے؟
حج بدل جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ واقعی وہ شخص وصیت کر کے گیا، یا کوئی شخص جس پر حج لازم ہے اور وہ حج کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے وہ اپنا حج بدل کرواتا ہے. اس کے اپنے جدا احکام ہیں. اس کے اندر تو جو حج بدل کرنے جا رہا ہے اس کا حج ادا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اسی کا ادا ہوگا.
ٹھیک.
اور بعض صورتوں کے اندر اگرچہ لفظ حج بدل ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ در حقیقت ایصال ثواب مقصود ہوتا ہے، کہ وہ وصیت کر کے نہیں گئے، اولاد جو ہے وہ ان کو بول رہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمارے والد کی طرف سے جو ہے وہ حج بدل کر دیں. تو یہاں پہ در حقیقت کئی چیزوں کے اندر حج بدل حقیقی معنوں میں نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ شخص اپنا حج کر رہا ہوتا ہے ان کے پیسوں سے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ گویا کہ ان کے دادا کو، دادی کو، یا والدین کو، مرحومین کو ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ایصال ثواب والا حج کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ عمل کی توفیق دے. آمین.
پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.